بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں؟ الجنائز، کتاب الجنائز پر بات کرتے ہیں. اور آج کے درس میں اريد ان اتعلم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، نمبر ایک، حکم تجہیز المیت والصلاة علیہ، میت کو تجہیز اور تیار کرنے کا حکم اور میت پر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے. نمبر دو، صفۃ صلاۃ الجنازہ و ارکانہا و سننہا، نماز جنازہ کا ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں. نمبر تین، طریقۃ دفن المیت فی القبر، میت کو قبر کے اندر دفن کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. نمبر چار، حکم التعزیہ و زیارت المقابر، تعزیت کرنے کا حکم کیا ہے اور قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے. نمبر پانچ، محظورات الجنائز، وہ کون سی چیزیں ہیں جو جنائز میں منع ہے اور حرام ہے. تجہیز تیار کرنا، جیسا فرماتے ہیں، یستحب الحضور عند من بدت علیہ علامات الموت، مستحب ہے، فضیلت والا عمل ہے، کون سا؟ کہ جس شخص کے اوپر موت کی علامات شروع ہو جائیں، کہ اس طرف یا اس شخص کے پاس جانا مستحب ہے. جس شخص کے اوپر موت کی علامات طاری ہو جائیں تو اس شخص کی طرف جانا مستحب ہے. وہ تذکیر ہی، اور اس کو نصیحت کرنا، کس چیز کی؟ آخری وقت میں بقول لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی تلقین کرنا. کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کی دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 916 میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. اور ظاہر ہے مردوں کا مطلب، موتاکوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے کے بعد تلقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پر موتاکوں کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جن پر موت طاری ہو گئی ہو اور آخری وقت ہو، نزع کی حالت ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلقین کیسے کرنی ہے. اس کے جواب، اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس کو حکم نہیں دینا، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے بلند آواز میں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو حکم دینا ہے، قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. پہلا گروہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نزع کی حالت میں انسان کی حالت بہت کمزور اور ڈھیلی ہوتی ہے، اور اس کی عقل بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی، چڑچڑا پن ہوتا ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے. اگر اس وقت آپ کسی کو حکم دیتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے، اور اس انکار کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے اس کا خاتمہ کفر پہ ہو. کیونکہ جو شخص انکار کرے کہ میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا اور انکار کر دے، تو اس میں خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ نعوذ باللہ کفر پہ نہ ہو. کیونکہ جو شخص انکار کر میں نہیں پڑھنا تو کیسا مسلمان ہے وہ. اور وہ یہ گروہ جو ہے اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ لقن موتا کو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلقین کا مطلب ہے کہ اسے کہو تم یہ کہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلقین کا طریقہ یہ ہے، درست طریقہ، کہ ساتھ بیٹھ کے بلند آواز میں کہو لا الہ الا اللہ. دوسرا گروہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، میت کو کہو قل لا الہ الا اللہ. اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے. لقن فعل امر ہے, اور فعل امر کا مطلب ہے تلقین کرو, اور تلقین کی جاتی ہے امر کے ساتھ, کہو یا پڑھو ان الفاظوں سے. اور یہ کہنا پہلے گروہ کا کہ اگر وہ انکار کر دے تو اس کی موت کفر پہ, کیونکہ بات غلط ہے. اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں کہنا, وہ اس وجہ سے کہے گا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو عقل نہیں تو وہ مکلف ہی نہیں ہے, تو اس کو موت کیسے کفر پہ آ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تبدیلی پیش کر کے اپنی مرضی سے ایک راستہ اختیار کر کے یہ کہیں اور اس کے ساتھ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ. اب اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, اور اگر اس نے نہیں پڑھا تو پھر کیا اس شخص پر گناہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کیوں نہیں کہ تم پڑھو؟ تو آپ نے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ بھی کہنا ہے, یہ بھی کہنا درست ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ. اور یہ دوسرا قول جو علامہ البانی نے اس قول کو اختیار کیا کہ یہ قول دلائل کے مطابق یہی قول صحیح ہے. جیسا فرماتے ہیں فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَتْ عَيْنَاهُ, جب وہ مر جائے تو اس کی آنکھیں جو ہے بند کر دیں. اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو ان کی طرف گئے, دیکھا تو ان کی آنکھیں جو ہیں کھلی ہوئی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ ڈال کے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. تو یہ دلیل ہے کہ میت کی آنکھیں بند کرنا مستحب ہے. وَغُطِّيَ بِثَوْبٍ, اور اسے ایک کپڑے سے ڈھانپ لیں یا ڈھانپ لیا جائے, میت کو مرنے کے بعد کپڑے سے ڈھانپ لیا جائے. اور اس کی دلیل ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے ڈھانپا گیا. وَعُجِّلَ بِتَجْهِيزِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ, اور بہت جلدی کر کے, تعجیل کر کے, یعنی بغیر دیر کیے ہوئے اس کی تیاری کرنا, کس چیز کی؟ غسل کی, اور اسے تیار کر کے نماز پڑھنے کے لیے. وہ صلاح تیاری اس پر نماز پڑھنا, وہ دفن ہی اسے دفن کرنا. سوال, یہ کیسے معلوم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے؟ اس کا جواب نمبر ایک, ڈاکٹر کی رپورٹ. ڈاکٹر اگر ڈکلیئر کر دے کہ شخص مر چکا ہے تو وہ مر چکا ہے. نمبر دو, پچھلے زمانے میں ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے, تو موت کی جو واضح علامات ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائے کسی شخص پہ تو حقیقت وہ مر ہی گیا ہے. اور ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ فلاں شخص زندہ ہے یا مردہ ہے. اگر بالفرض غلطی سے یہ سمجھا جائے کہ شخص مر گیا ہے, اسے غسل بھی دے دیا جائے تو پھر وہ آنکھیں کھول لے, یا اسے جنازے پہ اٹھائے وہ آنکھیں کھول لے, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, بے ہوشی طاری ہو گئی ہو, ڈائگنوسس غلط ہوا ہے, وہ شخص زندہ تھا لیکن اس کا سانس بالکل رک گئی تھی اس وقت کے لیے, اور اس کے دل کی دھڑکن بہت ویک تھی کہ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور بعض گاؤں میں شہروں سے دور جہاں پر کوئی طبی امداد نہ ہو یا کوئی ہاسپٹل یا کوئی کلینک قریب نہ ہو, تب وہاں پر ایسی غلطی ہو سکتی ہے.
دونوں
مائی کون ہیں؟ اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہے اس نے آ کر کھول لی ہے. اس مطلب یہ ہے کہ ڈائگنوسس میں غلطی ہوئی ہے, کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے, وہ دنیا واپس نہیں آ سکتا, وہ آنکھیں نہیں کھول سکتا دوبارہ. یاد رکھیں, اگر آنکھیں کھولنا کسی کے لیے درست ہوتا اس دنیا میں مرنے کے بعد تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے غسل دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر نماز پڑھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رکھا, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا صحابہ کرام نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ زندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل بھی دیا, کفنایا بھی, کفن بھی دیا, اور نماز بھی پڑھی, اور قبر میں بھی دفن کیا؟ یاد رکھیں, موت اور زندگی دو متضاد چیزیں, یا تو زندہ ہے یا مر چکے ہیں. اور زندگی دو قسم کی ہے, یا تو دنیا کی زندگی ہے یا دنیا کے علاوہ کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی معروف ہے, دنیا کے علاوہ زندگی جو وہ دو قسم کی ہے, یا تو برزخ کی زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی, ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں. دنیا کی زندگی کے ساتھ جو دوسری زندگی موجود ہے وہ ہے برزخ کی زندگی. آج اس وقت میں, اس وقت میں دونوں زندگی موجود ہیں, دنیا کی زندگی بھی موجود ہے اور برزخ کی زندگی بھی موجود ہے. دنیا کی زندگی محسوس ہے, برزخ کی زندگی غیر محسوس ہے. دنیا کی زندگی معلوم ہے, برزخ کی زندگی غیر معلوم ہے, اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اور دونوں میں قیاس باطل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیاوی زندگی ہم سانس لیتے ہیں تو برزخ زندگی ہمیں سانس لینا چاہیے. دنیا کی زندگی میں ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں, اور کھانا اور پینا دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے تو برزخ زندگی کے لیے بھی ضروری ہے. نہیں, برزخ زندگی کیسی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, کوئی نہیں جانتا. دنیاوی زندگی کے متعلق ہم مکمل نہیں جانتے کچھ, لیکن اتنا جانتے ہیں جتنا ہم محسوس کرتے ہیں یا جتنا ہمارا علم ہے, چاہے وہ علم وحی کے ذریعے ہو, چاہے وہ علم دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں ملے. جیسا فرماتے ہیں, حکم تجہیز المیت والصلاۃ علیہ, میت کی تجہیز اور اس پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جیسا فرماتے ہیں, تغسیل المیت نمبر ایک, نمبر دو تکفینہ ہی, میت کو غسل دینا, اسے کفن دینا, وہ حملی اسے اٹھانا, وہ صلاۃ علیہ اس پر نماز پڑھنا یعنی جنازے کی نماز, وہ دفنی اسے دفن کرنا, یہ پانچ چیزیں ہیں. کل ذالک کا فرض و کفایہ, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ. فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ اذا قام به من یکفی, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اذا قام به من یکفی سقط الاسم عن الباقین, اگر اتنی تعداد میں کوئی گروہ اس پر عمل کر لے تو باقیوں پر کوئی گناہ نہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے. اگر کافی تعداد میں لوگ اس فرض کو بجا لائیں تو باقی وہ لوگ جو اس فرض کو نہیں بجا لاتے ان پر کوئی گناہ نہیں. اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ارکان, ارکان کیا ہیں, کس چیز کے؟ صلاۃ الجنازہ, نماز جنازہ کے ارکان. انہیں اچھی طرح یاد کرنا ہے, لکھ لیں, میمورائز یاد کرنا ہے. حفظ, نمبر ایک القیام فیہا, کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نماز پڑھنا, الا کہ کوئی عذر شرعی ہو, کوئی شخص اپاہج ہے, کسی شخص میں پاؤں میں تکلیف ہے, کمر میں تکلیف ہے, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. جیسا کہ فرض نماز کے لیے, فرض نماز کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے القیام مع القدرہ, کھڑے ہونا استطاعت کے ساتھ, استطاعت کے مطابق. یہاں پر بھی القیام فیہا مع القدرہ لکھ لیں. نمبر دو التکبیرات الاربع, چار تکبیریں تکبیر احرام کے ساتھ. چار تکبیریں کیسی ہیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, اس کے بعد پھر تین تکبیریں ہیں, ٹوٹل چار تکبیریں ہیں, یہ سارے کے سارے رکن ہیں. نمبر تین قراءۃ الفاتحہ, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا رکن ہے. نمبر چار الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. نمبر پانچ الدعاء للمیت, میت کے لیے دعا کرنا. نمبر چھ الترتیب, اس ترتیب کے ساتھ نماز کو پڑھنا, یعنی پہلے چار تکبیریں, یعنی پہلے تکبیر تحریمہ, پھر سورہ فاتحہ, پھر دوسری تکبیر, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, پھر تیسری تکبیر, پھر میت کے لیے دعا. نمبر چھ الترتیب. نمبر سات التسلیم, تسلیم سلام پھیرنا, تسلیم. سنن کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں جنازہ کی نماز میں؟ نمبر ایک رفع الیدین مع کل تکبیرہ, رفع دین کرنا ہر تکبیر کے ساتھ, چار تکبیریں ہیں, چار مرتبہ رفع دین کرنا. نمبر دو الاستعاذة قبل القراءة, سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استعاذة. نمبر تین الدعاء لنفسه وللمسلمين, اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. فرق واضح ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا رکن ہے اور اپنے لیے عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا سنت ہے. نمبر چار الاصرار فی القراءة, ترجہ جو ہے وہ اپنے نفس میں کرنا, بلند آواز میں, جہری آواز میں نہیں, قرت جو ہے سورہ فاتحہ اور باقی جو دعائیں ہیں اور درود ہیں یہ اپنے نفس میں پڑھنا. اور نفس کو پڑھنے کا مطلب یاد رکھیں, نماز کوئی بھی ہو, فرض نماز ہو, نفل نماز ہو, نماز جنازہ ہو, جب سر نماز کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زبان نہیں ہلانی, بعض زبان نہیں ہلاتے تو دل میں پڑھتے ہیں, بعض کہتے دل میں پڑھنے, دل پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, پڑھنے کی جگہ ہے زبان. یاد رکھیں اگر زبان سے لفظ نہیں نکالا یا زبان کو نہیں ہلایا تو قرت نہیں ہوتی, اور جو قرت رکن ہے جیسے سورہ فاتحہ تو نماز ہی نہیں ہوتی, اس کے احتیاط کرنا ضروری ہے. نمبر پانچ, شیخ صاحب فرماتے ہیں السکوت قلیل بعد التکبیر الرابع قبل التسلیم, چوتھی تکبیر کے بعد اور سلام سے پہلے تھوڑی دیر سکوت اختیار کرنا, یعنی اللہ اکبر تیسرا کہا, تھوڑی دیر سکوت خاموشی, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا پڑھتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. نمبر چھ, وضع الید اليمنى على اليسرى فوق الصدر, دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کے سینے کے اوپر ہاتھ کو رکھنا ہے, یہ بھی سنت ہے. نمبر سات, تکثیر الصفوف بان تكون ثلاثه فاكثر, صف کو زیادہ کرنا بہتر یہ ہے کہ تین یا تین سے زیادہ صفے ہوں, یہ سنتیں ہیں. پہلے رکن بیان کر چکے, رکن سنت میں کیا فرق ہے, رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کسی نماز جنازہ پڑھی ہے لیکن چار کی جگہ تین تکبیریں پڑھی ہیں اس کی نماز نہیں, اگر کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں, اگر کسی نماز جنازہ پڑھی ہے اور اس نے سب سے پہلے دعا پڑھی ہے اور بعد میں درود پڑھا ہے تو اس کی نماز نہیں, کیونکہ ترتیب رکن ہے. اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹ جائے سنت میں سے تو نماز درست ہے, لیکن بہتر یہ تھا کہ سنت پہ عمل کیا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے. صفت کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, صفت صفتہا, شیخ صاحب فرماتے ہیں یقف الامام عند رأس الرجل, امام کھڑا ہوگا مرد کے سر کے سامنے, یعنی مرد کے سر کے لیول پہ, وسط المرأة, اور عورت کے درمیان, یعنی اگر میت مرد ہے تو امام جو ہے وہ اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا, یعنی میت کا سر امام کے سامنے ہوگا, اگر میت عورت ہے تو پھر عورت کے درمیانہ کا حصہ جو ہے وہ امام کے سامنے ہوگا. یہ فرق ہے مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں کہ میت کو کہاں پہ رکھنا ہے, امام تو کھڑا ہوگا میت کے سامنے, اب جو میت ہے اس کا لیول کیسا ہونا چاہیے امام کے ساتھ, کیا پاؤں کی طرف امام کھڑا ہو جائے درمیان میں یا سر کے سامنے, تینوں میں سے ایک ہو سکتا ہے نا, مرد ہے تو سر کے سامنے, عورت ہے تو درمیان میں, تو کیسے ہوگا, امام تو موو نہیں کر سکتا, ہم امام کو موو نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہ نماز کے دوران امام کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے, نہیں, بلکہ ہم میت کو موو کر کے امام کے سامنے رکھیں گے, یعنی مرد کے سر ہوگا اور عورت کی ویسٹ جو درمیان کا حصہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ویقف المأمون خلفہ کبقیت الصلوات, اچھا مقتدی کیسے کھڑے ہوں گے, شیخ صاحب فرماتے ہیں مقتدی امام کے پیچھے ویسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ فرض نمازوں میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے, کوئی فرق نہیں ہے. ثم یکبر, جب امام کھڑا ہو جائے گا اس طریقے سے پھر تکبیرہ تحریمہ پڑھے گا, ثم یکبر اربع تکبیرات, چار تکبیریں پڑھے گا, تفصیل ہوا کتالی اس تفصیل سے, نمبر ایک یکبر التکبیر الاولى وهي تکبیرۃ الاحرام, پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی, ویستعید اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا, استعاذہ پڑھے گا, ویسمی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, ولا یستفتح, اور یہاں پر دعا استفتاح ضروری نہیں ہے, بغیر دعا استفتاح کے سبحانک اللہم وبحمدک پڑھے بغیر, ثم یقرأ الفاتحہ, پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا. نمبر دو یکبر التکبیر الثانیہ, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری تکبیرہ پڑھے, دوسری تکبیرہ پڑھے گا، یکبر التکبیرۃ الثانیہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکبیرہ دوسری تکبیر کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صفت الصلاۃ علیہ فی التشہد الاخیر، اسی صفت سے اسی طریقے سے جو نمازی تشہد میں فرض نماز میں یا نفل نماز میں درود پڑھتا ہے. کون سا درود ہے؟ درود ابراہیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. نمبر 3 شيخ صاحب فرماتے ہیں يكبر التكبيره الثالثه، پھر تیسری تکبیر پڑھے گا اور تیسری تکبیر کے فورا بعد ويدعو للميت، میت کے لیے دعا کرے گا، ولنفسه اور اپنے لیے، وللمسلمين اور عام مسلمانوں کے لیے، بالدعاء المأثور، وہ دعا جو سنت سے ثابت ہے، مأثور یعنی جو اثر میں آئی ہے، جو سنت سے ثابت ہے. ومنه اور ان دعاؤں میں سے جو دعائیں ہیں، نمبر 1 اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا فانك تعلم مقلبنا ومثوانا انك على كل شيء قدير، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإذا شيخ صاحب فرماتے ہیں وإذا كان الميت أنثى، أنث الضمير في الدعاء، اگر ميت أنثى ہے مادا ہے تو جو ضمير آیا ہے اس دعا میں اسے مؤنث کے ضمير سے پڑھے. يعني جیسے کہ اللهم اغفر له کیا کہیں گے، اللهم اغفر لها، وارحمه کی جگہ وارحمها، وعافه کی جگہ وعافها، واعف عنه کی جگہ واعف عنها، واكرم نزلها ووسع مدخلها، یہ جو ضمیر ہے تبدیل ہو جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وان كان الميت طفلا او سقطا، اگر میت بچہ ہو یا سقط، سقط کسے کہتے ہیں، وہ بچہ جو ابارشن کی وجہ سے گر جاتا ہے، سخت گرا ہوا بچہ، قال، تو یوں دعا پڑھے گا. اس سے پہلے کہ دعا بیان کروں، سخت کا مطلب کس وقت ابارشن یا ابارٹڈ بچے پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ ہر بچے پر ہر وقت میں یا اس کی کوئی تفصیل ہے؟ جب روح پھونکی جاتی ہے تب اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اور روح کب پھونکی جاتی ہے؟ چوتھے مہینے، 40 40 40، 3 40 کتنے بنتے ہیں؟
4 مہینے،
120 دن. اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت واضح الفاظ ہیں کہ پھر فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے. 40 40 3 40 کا ذکر کرنے کے بعد علقہ مضغ، نطفہ علقہ مضغہ، پھر اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے. تو اگر بچہ 4 مہینے کا ہے یا 4 مہینے سے زیادہ عمر ہے اور گر گیا تو اس پر نماز جنازہ ہے. اگر 4 مہینے سے پہلے کا بچہ ہے وہ گر گیا ہے تو اس پر نماز جنازہ نہیں. نہیں، اندر کیسے؟ گرنے کا مطلب کیا ہے؟ مرا نہیں ہے، گرا ہے. گرنے کا مطلب ہے کہ جسم سے نکل گیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ڈیلیوری میں بچہ زندہ نکلتا ہے اور سقط میں بچہ مردہ نکلتا ہے یا فوراً ابارشن کے بعد مر جاتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیٹ پوری نہیں ہوتی، اس کے جسم کا سسٹم پورا نہیں بنا ہوتا. جیسا فرماتے ہیں قالا، یہ دعا پڑھنی چاہیے نماز جنازہ میں اگر میت بچہ ہو یا سقط ہو. قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. يا دعائه الترجمة وقت نہیں ہے, حصہ المسلم آپ کے پاس موجود ہے, اس میں اور بھی دعائیں اس کے علاوہ بھی, ان دونوں دعائیں کے علاوہ بھی دعائیں ہیں, آپ ان کو پڑھیں اور یاد رکھیں اور ترجمہ بھی پڑھ لیں. بڑے اس میں عظیم الفاظ ہیں اور بڑے اچھے پیغام ہیں سمجھنے والے کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں ایسے الفاظ کیوں, ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے. ایک دل نرم ہوتا ہے اور اس وقت جب آپ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور توحید کا ذکر ہے, سنت کا ذکر ہے, تو اس کا اثر دلوں میں مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا ایمان جو ہے اور مضبوط ہوتا ہے ایسی حالت میں. جیسا فرماتے ہیں نمبر چار, یکبر التکبیرۃ الرابعہ, چوتھی تکبیر امام پڑھے گا, ویسکت بعدہا قلیلا, اور چوتھی تکبیر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے گا, ثم یسلم تسلیمۃ واحدۃ عن یمینہ, اس کے بعد خاموشی کے بعد, تھوڑی خاموشی کے بعد دائیں جانب ایک سلام پھیرے گا. اس طریقے سے نماز مکمل ہوئی. تعلیم کے لیے جائز ہے, بعض روایات میں آئے کہ بلند آواز میں پڑھی تعلیم کے لیے, لیکن یہ معمولی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے اس کو ہمیشہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کچھ بعض وقت پڑھنا چاہے تعلیم کے لیے پیچھے والوں کو سمجھانے کے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول بنا دینا یہ شرعی جائز نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں حمل المیت وتشییع ودفنه, ابھی ہم پڑھ چکے کہ میت کو تیار کیسے کرنا ہے, اس کو کفن, اس کو اٹھانا اور نماز پڑھنا اور دفن کرنا. نماز کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں, میت کو اٹھانا اور اس کے جنازے کو تشییع کرنا یعنی ساتھ قبرستان کی طرف لے کے جانا اور اسے دفن کرنا. جیسا فرماتے ہیں اذا انتہت الصلاة علی المیت, جب نماز سے فارغ ہو جائیں جنازہ کی نماز سے, فالسنۃ المبادرۃ بحملہ الی قبرہ, سنت یہ ہے کہ اس کو قبر کی طرف جلدی سے لے جایا جائے, ویستحب لمن تبع الجنازہ المشارکۃ فی حملہا, اور مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے کہ وہ بھی میت کے ساتھ قبرستان کی طرف جائیں دفن کرنے کے لیے, ویسن لمن دخل المیت فی قبره, اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو شخص قبر میں داخل ہوتا ہے, کس لیے داخل ہوتا ہے, لمن يدخل المیت فی قبره, جو شخص میت کو قبر میں داخل کرتا ہے اس کے لیے مسنون یہ ہے, ان یقول, کہ وہ یہ کہے بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہیں بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ, ویضعه فی اللحد على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة, تو اسے لحد میں ڈالے. قبر دو طریقے سے کھودی جاتی ہے, ایک تو سیدھی قبر گڑا جیسے ہوتا ہے سیدھا, اور دوسری قسم لحد ہوتی ہے جو گڑے کے ساتھ ایک سائڈ میں, قبر کے سائڈ میں ایک چھوٹا سا گڑا اور کھود دیتے ہیں اور میت کو اس گڑے کے اندر رکھ دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں لحد. لحد لام حا دال. تو جیسا فرماتے ہیں وضعه في اللحد, اور لحد جو ہے یہ مسنون طریقے بہتر ہے, دونوں مسنون کے یہ بہتر ہے. علی جنب الایمن, لحد میں ڈال کر قبر کے اندر اسے دائیں کروٹ میں کروٹ دینا ہے, دائیں جانب کی طرف کروٹ دینا ہے. ووجہ الی القبلہ, اور اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے, یعنی قبر ایسے کھودنی چاہیے کہ اس کے دائیں جانب قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے. ثم یحل عقد الکفن, جب اسے قبر میں رکھے گا اور چہرہ کرنے کعبے کی طرف کرنے کے لیے جو گرہ ہوگی کفن کے اوپر وہ کھول دے گا, گرہ قبر کے اندر کھول دے گا. ثم تغطى فتحة اللحد باللبن والطين. پھر جو سوراخ ہوگا اس لحد کا اسے پتھروں سے اور گارے سے گوندھی مٹی سے بند کر دیا جائے گا. طین کہتے گوندھی مٹی, طین. لبن کہتے ہیں پتھروں کو یا جیسے ٹائلز ہوتی ہیں جو سیلز ہوتے ہیں ان سے. ویسن لمن حضر الدفن, اور مسنون ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت دفن میں شریک ہوں. ان يحثو على القبر ثلاث حثيات, کہ قبر پر تین مرتبہ ہاتھ سے مٹی اٹھا کر ڈالے, تین ہتھیلیاں. ثم يهال التراب على القبر, پھر اس کے بعد جلدی سے مٹی ڈال دی, یعنی پہلے ہاتھ سے تین مرتبہ اٹھا کے ڈالنی ہے, پھر سب مل کے اکٹھے پوری مٹی ڈال دی. ويرفع قدر شبر من الارض, اور ایک بالشت کے برابر قبر کو بلند کیا جا سکتا ہے. وتوضع عليه الحصباء, پھر جب قبر کو ایک بارش بلند کر لیں اس کے اوپر پھر چھوٹے سے پتھر ڈالے جاتے ہیں, حصباء, چھوٹے سے پتھر جو کنکریاں ہوتی ہیں, کنکریٹ جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. ویوش بالماء, اور اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ مٹی اڑے نہیں. چھوٹے پتھر کیوں ڈالے گئے؟ تاکہ مٹی نہ اڑے. پانی بھی اس لیے ڈالا ہے تاکہ مٹی نہ اڑے اور مضبوط ہو جائے قبر کا اوپر والا حصہ جو ہے. والرش بالماء ولا باس بوضع الصخر على احد طرفي القبر او كليهما لتكون علامه عليه, اور اگر کوئی پتھر رکھنا چاہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ علامت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی پتھر پڑا ہے تو اس قبر کے سامنے رکھ دیا ہے تو پتہ چلے کہ ہماری قبر ہماری میت ہے. اگر قبر صاحب میں جاتے ہیں تو قبر ایک جیسی ہے, پتہ نہیں چلتا, کوئی نشانی نہیں ہے. تو اس پہ اگر کوئی خاص پتھر کسی کوئی بھی پتھر رکھ لیں تاکہ نشانی کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تختی لکھنا جائز نہیں ہے, نام لکھنا جائز نہیں ہے, قبر کو پکا کرنا جائز نہیں. انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا جو بدعتیں ہیں, جو محظورات ہیں, اس تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا میں کہ کیا چیز جائز نہیں ہے, کیسے کرنا ہے. اور اس میں ایک چیز رہ گئی ہے, غسل دینے کا طریقہ. اگلے درس میں انشاءاللہ غسل مجھے یاد دینا, غسل کیسے دینا ہے, وہاں سے بات شروع کریں گے اور پھر درس کو انشاءاللہ آگے لے جائیں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس باب کو ختم کریں گے. جی اس کی کروٹ دائیں جانب ہونی چاہیے, اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ہاں چہرہ, سر چہرہ, یہ رخ کہتے ہیں چہرے کو. اس طریقے اگر قبلہ اس طرف ہے تو اس طریقے سے دونوں میں, لحد میں بھی دونوں میں. یہاں پہ حصہ فرما رہے ہیں الجنب الایمن, دائیں کروٹ میں. ہاں کروٹ دائیں جانب, بعض وہ کروٹ نہیں ہو سکتی تو آپ پیچھے کچھ رکھ سکتے ہیں سپورٹ کے لیے, اگر کچھ نہ ملے تو اسے سیدھا لٹا دے, لیکن چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. تینوں طریقے درست ہیں. سامنے کا مطلب یہ ہے ہوریزنٹل, سامنے ورٹیکل نہیں ہوگی. میت آپ کے سامنے رکھی ہوگی امام کے سامنے, اور سر جو ہے میت کا اگر مرد ہے تو امام سر کے سامنے کھڑا ہوگا, اور باقی جو اس کا جسم ہے وہ امام کے سامنے ہوگا, اور اگر عورت ہے تو اس کے پیچھے ہوگی, بچہ ہے عورت کے پیچھے ہوگا. یعنی تین جنازے ہیں, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے. کیسے جنازے پڑھیں گے آپ؟ اب ان کو آپ ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں رکھیں گے. مرد کے سامنے, سر کے سامنے کھڑا ہوگا امام, اور عورت جہاں مرد کا سر ہے وہاں پر عورت کا ویسٹ ہوگا, درمیان کا حصہ ہوگا, کیونکہ امام وہاں پر کھڑا ہے. پھر بچہ لڑکی ہے لڑکا ہے کیا ہے وہ اسی طریقے سے رکھا جائے گا عورت کے بعد. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.